الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ویسے جو سلسلہ وار ہمارا مطالعہ ہوتا ہے قرآن حکیم کا, لیکن آج کیونکہ عام تعطیل بھی ہے اور 9 ذوالحجہ کی تاریخ بھی ہے, چنانچہ اس کے تناظر میں کچھ گفتگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے کرنا مقصود ہے, اور دوسرا یہ کہ جو قربانی کا عمل اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا اس کی آج توجہ دلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور بقیہ گفتگو عید کے خطبے میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی. اور مزید یہ کہ بہرحال عید الاضحیٰ کا تہوار اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا, تو اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ کلام آپ کے ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم عید کی تیاری بھی بہتر انداز سے کر سکیں. جہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کا تعلق ہے, تو اس کو سیرت نگاروں نے اور ائمہ دین نے, ائمہ مجتہدین نے, علماء دین نے مختلف انداز سے جمع فرمایا ہے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختصر خطبہ اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور کئی مرتبہ خاصی تفصیل کے ساتھ کوئی خطبہ ترجمے کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم التربیہ یعنی 8 ذوالحجہ جس دن حجاج احرام باندھتے ہیں اس دن بھی خطبہ عطا فرمایا, پھر عرفات کا میدان یوم عرفہ کی حاضر اس دن بھی آپ نے خطبہ عطا فرمایا, اور پھر یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن یا ذوالحجہ کی 10 تاریخ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا. یوں اگر ان تمام مواقع کے خطبات کو جمع کیا جائے تو بہت طویل سلسلہ بن جاتا ہے, اور باقاعدہ اس پر بہت سارے اصحاب علم نے پی ایچ ڈی تک کیا ہے کہ اس سارے خطبات کو صحیح اسناد کے ساتھ جمع کر کیا جائے اور پھر ان کی تفصیلات پر کلام کیا جائے, پھر اپنے آج کے تناظر کے اعتبار سے ان کو زیر گفتگو لانے کی کوشش کی جائے. اس خطبہ حجت الوداع کی اگر ہم ٹائمنگ دیکھیں تو 23 برس کی نبوی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 23 برس کی نبوی زندگی کے دوران میں ایک انقلابی جد و جہد ہے جس میں آپ مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں, اور وہ آپ کا مقصد جو رب کائنات نے 3 مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی, کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دین اسلام دے کر بھیجا, لیظهره علی الدین کلی, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اس 23 برس کی جد و جہد کے دوران مکی دور بھی ہے, مدنی دور بھی ہے, تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہتی, اور اسی دوران میں قرآن حکیم کا نزول بھی ہے. 23 برس کے دوران میں ہزاروں آیات قرآن کی نازل ہو رہی, اور اس کے علاوہ بھی جبرائیل امین ہزاروں مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں, اور قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہو رہا ہے. اس سارے تناظر کو ذہن میں رکھیے, دین غالب ہو چکا ہے 8 ہجری میں, 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی تھی, رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کئی حکمتیں بیان کی گئی, اور آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا ہے. یہ 9 ہجری کی بات, اسی دوران میں کہ جب یہ قافلہ حج کا روانہ ہو گیا تو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے برات کا اعلان ہو گیا اور ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا, یا تو دین حق قبول کرو یا سرزمین عرب کو چھوڑ کر نکل جاؤ, جب یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا, اور انہوں نے جا کر یہ اعلان فرما دیا کہ آئندہ اب مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے, یہ بیت اللہ کا طواف معاذ اللہ برہنہ کرتے تھے, وہ طواف اب برہنہ نہیں ہوگا. یہ ساری پیوریفیکیشن ہو گئی, بتوں سے پاک کر دیا گیا 8 ہجری میں, 9 ہجری میں یہ اعلان ہو گیا, پھر 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ نے حج ادا فرمایا, اور سوالات کا مجمع معروف روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے. اتنا قرآن نازل ہو گیا, بلکہ آپ کے آخری مہینے ہیں آپ کی حیات طیبہ کے, اور ہزاروں آیات آ چکی ہیں, ہزاروں احادیث مبارکہ آ چکی ہیں, مگر اس سب کے باوجود یہ خطبہ حجت الوداع اتنا قیمتی ہے کہ آج تک اس پر کلام ہو رہا ہے. اور اسی موقع پر اللہ وہ آیت کریمہ عطا فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین قبول فرما اصل فرما لیا۔ یہ تکمیل دین کا اعلان ہو رہا ہے اس موقع پر جب حضور حج ادا فرما رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ عطا فرمایا ہے۔ اس خطبے کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نے فرمائی جو آپ کا عام خطبے کا معمول ہوتا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ جو خطبہ ہم سنتے ہیں یہ حضور کے عام خطبات کا انداز ہوتا، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آغاز اسی طور پر ہوا۔ بالکل ابتدا میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسب بھی سیکھ لو اور مجھ سے یہ تعلیمات لے لو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ میری تم سے ملاقات ہو سکے گی، گویا کیونکہ رب تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے کہ اب آپ کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ تو یہ حضور اعلان گویا کہ فرما رہے کہ مشن کی تکمیل ہو گئی اور اب دنیا سے پردہ فرمانے کا موقع بھی آ گیا۔ بالکل ابتدا میں اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرما دی۔ ایک نقطہ دلچسپی کا ہے، سوالات کا مجمع تھا، یہ ساؤنڈ سسٹمز وغیرہ تو نہیں تھے اس دور میں، تو ایسا ہوتا تھا جیسے ہم نمازوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں بجلی کا انتظام نہیں ہوتا تو تکبیر کہیں جاتی نا، مکبر متعین ہوتے ہیں کہ بھائی پیچھے درمیان میں کچھ صاف کھڑے ہو جائیں پھر اور پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ امام اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے تو باقی لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی رکوع میں چلے جائے سجدے میں چلے جائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد کو متعین فرمایا کہ حضور کو ارشاد فرمائیں گے اور وہ آگے بیان کریں گے، پھر وہ آگے بیان کریں گے، تو حضور دائیں طرف بھی دیکھ کر ارشاد فرماتے، سامنے دیکھ کر بھی ارشاد فرماتے اور بائیں جانب دیکھ کر بھی ارشاد فرماتے، اور پھر یہ باتیں حضور سے سن کر صحابہ جو متعین کیے گئے وہ بات کو دہرایا کرتے تھے آگے، اور بات دور تک پہنچ رہی تھی۔ سوالات کا مجمع ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل ابتدا میں فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ خطبے کے آغاز میں بھی اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حکم، اور خطبے کے اختتام پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے۔ ساری تربیت کی جڑ اور بنیاد ہمارے دین کی تعلیم میں وہ تقوی خدا خوفی ہے۔ جتنا یہ احساس ذہن میں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جتنا یہ احساس ذہن میں ہوگا مجھے موت آنی، جتنا یقین ہوگا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اتنا میرا اور آپ کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے آغاز میں بھی حضور نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور اختتام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیروں تلے میں نے رول ڈالی ہیں۔ اللہ اکبر، جاہلیت کی تمام رسمیں میں نے اپنے دونوں پیروں تلے رول ڈالی، خاتمہ کر دیا ہے۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں کوئی اپنی عقل کو ترجیح دے، اپنے سردار کو ترجیح دے، اپنے نظام کو ترجیح دے، اپنے حکمرانوں کو ترجیح دے، آج کے دور میں مجھے اجازت دیجیے، اپنی پارٹی کو ترجیح دے، اپنے پارٹی کے قائد کو ترجیح دے، اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں، یہ جاہلیت ہے۔ ابو جہل کا نام ابو جہل تھوڑا ہی تھا، اس کا نام ابو الحکم بھی نہیں تھا، حالانکہ ابو الحکم اس کی کنیت تھی پہلے، حکم حکمت سے، اب پرسن آف وزڈم، پاگل تھوڑی تھا، جاہل تھوڑی تھا، وہ اپنی قوم کا سردار تھا، قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ اس کا چیف تھا، بڑے فیصلے کرتا تھا، تو اس کا نام تو تھا عمر بن ہشام۔ عمر کے آگے اگر واو لگتا ہے تو عمرو نہیں پڑھا جاتا، عمر پڑھا جاتا ہے، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، لیکن پہلے کہلاتا تھا پرسنل وزڈم، حکمت والا ابو الحکم۔ جب وحی کا انکار کیا تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل۔ تو جاہلیت یہ نہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز نہ ہو، جاہلیت یہ نہیں کہ ہمارے پاس اسکول نہ ہو، جاہلیت اس بات کا نام، دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، جاہلیت اس بات کا نام نہیں کہ، معاف کیجئے گا، کہ ہمارا پی ایچ ڈیز نہ ہو، ہمارے پاس ماسٹرز نہ ہو، ہمارے پاس پروفیشنلز نہ ہو، ہمارے پاس لائبریریز نہ ہو، ہمارے پاس آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نہ، نہ جاہلیت اس بات کا نام تو ہے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ ہو اور وہی کا رد ہو، یہ سب کچھ ہو اور وہی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو، یہ جاہلیت کہلاتی ہے۔ اور جاہلیت کے بہت سارے مظاہر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مالدار ہے اس کی عزت زیادہ ہے نا، کسی بڑے قبیلے کے فرد کو مارا جائے تو مارنے والوں کے 50 مار دیں گے کیونکہ یہ قیمتی ہے. سنا ہے نا آپ نے, یہ تو امریکہ نے کیا ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر افغانستان میں 15 لاکھ شہید کر ڈالے, ہم بڑے ہم اونچے, یہ جاہلیت ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی رسومات ہیں میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالی ہے. اب اگر جاہلیت کے مظاہر یہ مسلمان معاشروں میں نظر آ رہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے تو اعلیٰ ہے, یہ فلاں نسل والا ہے تو اعلیٰ ہے, یہ اگر معیارات مسلمانوں کے درمیان ہے تو وہ جاہلیت پر ہوں گے یا ان کا رویہ جاہلیت والا ہوگا جس کو روند کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاہلیت سن لیجئے کس بات کا نام ہے, وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونا, وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو, اپنی سوچ کو, میری مرضی, اپنے نظام کو, اپنے سسٹم کو, اپنی پارٹی کو, اپنے پائی دین کو ترجیح دینا وحی کے مقابلے میں, یہ جاہلیت ہے. اور حضور رون کر گئے اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا سبحان اللہ, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے نا, نیکی کا آغاز اپنی ذات اپنے گھر سے ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ ماضی کے زمانے جاہلیت کے سارے خون معاف, سارے خون معاف, عام معافی کا اعلان, اور سب سے پہلا خون جس کی معافی کا میں اعلان اپنے خاندان سے کرتا ہوں وہ ایک بچے کا خون تھا اور اس بچے کو قتل کر دیا گیا تھا, اس کے خون کا قصاص میں معاف کرتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو معافی کا اعلان فقط ہوا نہیں, اپنے گھرانے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا آغاز فرمایا. تیسری بات حضور نے یہاں پر فرمائی, جاہلیت کے سارے سود کا خاتمہ اس کا اعلان, اور سب سے پہلے جس سود کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے, یہ آج ہمارے یہاں کے دانشور ہیں, جو کہتے ہیں سود تب برا ہے کہ جب کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے. ہم تو کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی راضی میں بھی راضی, یہ نہیں چلے گا بھائی کہ وہ بھی راضی سود دینے پر میں راضی سود لینے پر, نہیں چلے گا. کیا دو افراد کے راضی ہونے پر زنا حلال ہو جائے گا کہ وہ زنا کر, وہ دونوں زنا کرنے پر جو ہے وہ راضی ہوگا تو زنا حلال ہو جائے گا؟ سود تھوڑے حلال ہوگا اس بنیاد کے اوپر, اپنی عقل کو نیچے رکھا جائے. خیر رسول اللہ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس زمانے جہلیت میں ماضی کے دور میں تجارت کرتے تھے اور تجارت کے لیے سودی قرضے دیا کرتے تھے. اب جب سود کی حرمت آ گئی, شریعت نے منع فرما دیا, اب حضور آخری اعلان فرما رہے کہ سارے سود ان کا خاتمہ, اور پہلا جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس سے متعلقہ جتنا سودی ادائیگی کا معاملہ ہو اس کے خاتمے کا اعلان. یہ ہے جو حضور حجت الوداع کے موقع پر رہنمائی ہمیں عطا فرمارے. اور آج یہ قوم, میری اور آپ کی قوم, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں اس وقت اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ 1,40,000 روپے, شاید اس سے بھی زیادہ کا مقروض پیدا ہوگا. ہمارے بجٹ کا 1/3 حصہ ہم سود کے سود پر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں. ہمارا ہر بچہ 1,40,000 یہ سے زائد کا جو ہے وہ مقروض اس وقت پیدا ہو رہا ہے. اب سیدنا علی فرماتے مقروض غلام ہوتا ہے, اس کی آزاد سوچ کبھی نہیں ہو سکتی. آج مقروض قوم جو ہے وہ بیچاری اپنی بجلی کے بل, ان کے بارے میں بھی خود فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ مجاز اور اختیار رکھنے والی نہیں. اور حضور 14 صدیوں پہلے اس سود کے معاملے کا بالکل خاتمے کا اعلان فرما کر گئے, اور اپنے چچا کے تعلق سے ذکر فرما کر اپنے گھرانے سے آغاز کر رہے ہیں اس خاتمے کے حوالے سے. اور آج یہ امت ہے جس کے پاس 57 مسلم ممالک ہیں, کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے جہاں غیر سودی نظام ریاست کی سطح پر پوری شان کے ساتھ موجود, ایک ملک نہیں دکھا سکتے. اور وہ جو اسلام کے نام پر بنا, اس ملک کے اندر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں, اور ہمارے حکمران اس کی پرواہ کرنے کو تیار نہیں. باہر کے کچھ ممالک نے COVID-19 کی وجہ سے اپنی قوموں کو کم سے کم اتنا ریلیف دیا کہ بھائی کمپنیز سے کہا لوگوں کو نہ نکالو, ریاست تمہیں تنخواہ 3 مہینے کی دے دے گی, نہ نکالو. اور ہماری ریاست میں اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کہتا ہے آپ مت نکالے, آپ ہم سے 5% سود پہ قرضہ لے لے اور اپنے ملازمین کی تنخواہ دے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہا ریاست مدینہ کے دعوے, اور کہا اور لوگوں کے بڑے بڑے بلند دعوے, اور کہا رسول اللہ علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن جو یہ کہتا ہے فَأَذَن بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر اس سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بھی اعلان حضور نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا. پھر جو ایک عظیم تعلیم حضور نے عطا فرمائی, جو آج امریکہ کا کالا بھی بیچارہ محسوس کرتا ہے, جو آج ہندوستان کا شودر بھی محسوس کرتا ہے, اور جس کے شاخسانے, معاف کیجیے گا, آج ہم مسلم معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں. کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, ربکم واحد, تمہارا رب واحد ہے, ایک اللہ سبحانہ وتعالی, اور تم ایک آدم کی اولاد ہو, اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا, اور کسی گورے کو کسی کالے پر, اور کسی کالے کو کسی گورے پر, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر, اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ. کوئی کالا پیدا ہو گیا تو اس میں کیا قصور ہے اس کا, اور گوری چمڑی کے ساتھ پیدا ہو گیا تو اس میں کمال کی کیا بات ہے, اس بنیاد پر کیا اونچ نیچ مچا رکھی ہے تم نے. ہم مسلمان تو بہت واضح مثال ہے, ایک طرف ابو لہب کھڑا ہو, گورا چٹا سرخ چہرہ, سردار قریش کا مال خوب اس کے پاس, اور دوسری طرف سیدنا بلال کھڑے ہو رضی اللہ عنہ, بظاہر سیاہ چہرہ, ہوٹ موٹے, تلفظ ادائیگی اللہ اکبر, اشہدو ان کی زبان سے اشہدو نکلتا تھا, سین نکلتا تھا, مال کچھ بھی نہیں, پس منظر کیا, غلام تھے. اگر یہ دونوں آپ کے میرے سامنے کھڑے ہوں ہم کسے پسند کریں گے؟ فوراً جواب آئے گا حضرت بلال کو, یہ پسند کریں گے نا. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے معیارات ایسے ہیں؟ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ صرف مال والے کو, صرف جائیداد والے کو, صرف کرسی والے کو, چاہے وہ کتنا بڑا, معاف کیجیے گا, ڈاکو ہلکا لفظ ہے, پوری قوم کو بیچ کھانے والا, لوگوں کی گردنیں اڑانے والا, لوگوں کا خون نچوڑ کر شرابیں بنانے اور پینے والا, اور اپنی جائیدادیں بڑھانے والا ہی کیوں نہ ہو, مگر کیونکہ بڑی گاڑی میں آتا ہے, فلاں فلاں بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے, فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے, تو یہ اونچا چاہے کتنا بڑا بدماش اور ڈاکو اور چور کیوں نہ ہو. ہمارے معیارات تو یہ چل رہے معاشرے, اور ایک صاحب علم ہو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو, جس کے سینے میں محمد رسول اللہ کے ارشادات محفوظ ہو, بظاہر مالدار نہ ہو لیکن کردار کا بڑا کھڑا ہو, 25 سال اس نے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں گزار دیے جہاں حرام خوری کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا, مگر وہ اللہ کا بندہ 25-30 سال کی پوری سروس ایمانداری سے گزار کر دنیا سے چلا گیا, ایک میڈل بھی اس کو نہیں ملتا, ضرورت بھی نہیں, ہمارے نزدیک اس کی ویلیو کوئی, اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور فرمارے گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اور اللہ بھی کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا کہ تعصب کسے کہا جاتا ہے, آج ان گوری چمڑی والوں نے بھی اظہار کر ڈالا کہ تعصب کسے کہا جاتا ہے, اور حضور 14 صدیوں پہلے بتا کر جا رہے یہ کاسٹ, کلر, ریس, یہ نسل, رنگ, اس کی بنیاد پر کوئی فرق و تفاوت کو معاملہ نہیں, سب آدم کی اولاد ہے, ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق اور ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اس ناطے سب برابر ہے. اگر کسی کی کو ویلیو ہے, اگر کسی کی کو اہمیت ہے, اگر کسی کی کو قدر ہے اللہ کی نگاہوں میں, وہ تقویٰ کی بنیاد پر. اگر یہ معیار لے کر ہم چلے, تفصیل میں جمعے کے خطبات میں بات کی تھی, اگر یہ معیار لے کر چلے, نیکی والا ہوگا, تقویٰ والا ہوگا, خوف خدا رکھنے والا ہوگا, ایماندار ہوگا, شریف ہوگا, وقت کا پابند ہوگا, حرام سے بچنے والا ہوگا, زبان کا کھرا ہوگا, اصول کا پکا ہوگا, معاملات کا ٹھیک ہوگا, اگر یہ ہمارا معیار ہو تو معاشرے کا رخ کیسا ہوگا؟ عزت اگر ایسے شخص کی ہو تو معاشرے میں نیکی پروان چڑھے گی نا. لیکن معیار ہو کہ بھائی پیسہ ہونا چاہیے, جائیداد خوب ہونی چاہیے, مال خوب ہونا چاہیے, اب گلا کاٹ کر بھی میں جمع کروں گا, گردنیں مار کر بھی میں جمع کروں گا, وراثت کا ہڑپ کر کے بھی جمع کروں گا, اگر کسی سیاسی پارٹی کی پیچھے مجھے بیک مل جائے گی, کتنے ظالموں نے شہر کو لوٹا, اپنے ہی لوگوں کو لوٹا, بھتے خوری کرنے والے, پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے, بلڈنگوں پر قبضہ کرنے والے, پھر تو یہی چلے گا بھائی, کسی کے پیسہ ہے تو ویلیو ہے, پیسہ دیکھ تماشا دیکھ. اگر یہ نارمس ہوں گی سوسائٹی میں, اگر یہ معیار ہوگا تو گردنیں ہی کٹیں گی نا, 150 کو ایک مار ڈالے گا, 138 کو دوسرا مار ڈالے گا, 225 کو تیسرا مار ڈالے گا, مارے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, شوگر کا ہی مسئلہ ہندوستان میں, کالے کا ہی مسئلہ آج تک امریکہ میں, اور یہ دو بڑے ممالک کون ہیں؟ چیمپئن ہے سیکولرزم کے, سو کالڈ ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, اور یہ آج ان کے مکرو چہرے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا, رسول اللہ جو فرما رہے علیہ السلام معیار فضیلت تقویٰ ہے, کیا ہمارے معاشرے میں آج معیار فضیلت تقویٰ ہے؟ ہاں, اللہ والوں کو, نیک لوگوں کو, سیدھے سادے لوگوں کو, بھولے والے لوگوں کو تم کہتے پاگل ہے, کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا, اس اور حرام خور ہو، لوٹ مار کرنے والا ہو، یہ ہے بندہ بھائی، بڑا امپریسو ہے. گیٹ اپ دیکھو اس کا، آؤٹ لک دیکھو اس کی، زبان دیکھو اس کی، ایکسپریشن دیکھو اس کے، میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں آپ کیجیے گا. یہ معیار اگر ہوں گے تو معاشرے کا یہی حشر ہونا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ خطبہ رسول پاک علیہ السلام کا اتنا جامع ہے اور اتنا لیونگ ہے خدا کی قسم کہ آج آپ کے میرے انفرادی اور اجتماعی معمولات زندگی کے لیے آج بھی قیامت تک زندہ رہنمائی ملے گی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں، ملازم نہیں، ملازم کا معاملہ الگ ہوتا ہے، غلاموں کے بارے میں، وہ غلام جو معاشرے کا کیا پوری دنیا کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جس کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھانا ان غلاموں کو کھلانا، جو خود پہننا ان غلاموں کو پہنانا. اور ایک اس کے علاوہ روایت ہے، یا رسول اللہ دن میں کتنی مرتبہ اپنے غلام کو معاف کروں؟ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دینا اس کو. ہے کسی میں حوصلہ؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں غلام ملیں گے نہیں. کیا مطلب؟ جنگی حالات آتے ہیں، کچھ لوگ غلام بنائے جاتے ہیں، ایک آپشن ہے، اور پھر ان کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، کفارہ ہے، چلو غلام آزاد کر دو، چلو جمعے کو غلام آزاد کرو، اتنا ثواب تمہیں ملے گا، سبحان اللہ. اور ان کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، تو غلامی چلی نہیں. اگر کوئی غلام بن کر آیا تو اس کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کیا گیا. حتیٰ کہ ایک شخص، اس نے اپنی کنیز سے استفادہ کیا، اولاد ہو گئی، تو یہ اولاد ویسی ہی اولاد ہے جیسے بیوی سے اولاد ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال، تو غلاموں کے بارے میں حضور فرما رہے، وہ معاشرے دنیا کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے کہ جو خود کھانا انہیں کھلانا، جو خود پہننا ان کو پہنانا. اور ایک اور روایت وہ حجۃ الوداع کے علاوہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ، دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کر جائے تو ان کو معاف کرنا. مقصد تھا اس طبقے کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کرنا. پھر غلاموں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ کو پتا ہے سیدنا بلال بھی غلام ہی تھے نا، وہ مؤذن رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت زید بھی تو غلام تھے نا، اور بعد میں اسامہ بن زید کو رسول اللہ نے جو آخری لشکر روانہ فرمایا حیات طیبہ کا، بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں جانے والے تھے، جو لشکر حضور نے روانہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید کا. اور آپ کو پتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طرف بلال کھڑے، ایک طرف اسامہ کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضور کیا اعلان فرما رہے، کل کا غلام، کل کا غلام اگر محمد کا غلام بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ ایمان اور تقویٰ والا ہو جائے، تو کبھی وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی حکم پر اذان دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. کبھی سیدنا عمر کہتے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے رضی اللہ عنہ. اور کبھی حضور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دائیں بائیں ایسے افراد کو کھڑا کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرتے کہ وہ غلام اسلام میں آ جائے اور محمد رسول اللہ کا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یہ دین کیا عزت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہدایت حضور نے بیان فرمائی، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے. مرد تو ہمارے ہاں انڈو پاک کے اندر کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو، اس کو زیادہ ہی سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، اور عورت کو پیر کی جوتی کی نوکے رکھنا کئی مرتبہ. یہ تو ذرا آزادی کی لہر چلی تو کچھ عورتوں نے بھی آزادی کی باتیں کرنا شروع کر دی اور سامنے آنا کھڑا شروع کر دیا، تو جا کے عدالتوں کا حال دیکھ لیں، جو ریکارڈڈ طلاق اور خلا کے کیسز ہیں کتنے بڑھ رہے، اور جو ان ریکارڈڈ ہے گھرانے برباد ہو رہے، وہ دوسری انتہا ہے. لیکن اس وقت مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، ان کے بارے میں تم نے کل اللہ کو جواب دینا. آگے اور بھی تفصیلات. آج ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم مردوں کو ایک آیت تو یاد رہتی ہے، اپنے حصے کی آیتیں سب کو یاد رہتی ہیں بھائی. الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر کیا ہے؟ مالک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حاکم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قوام ہے، سارے ترجمے صحیح ہیں. لیکن اللہ نے قوام بنایا تو ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، کفالت کی ذمہ داری مرد پر، عورت پر نہیں. مرد مرد بنے اور کفالت کرے، اور صرف جسم کی کفالت نہیں، اس کی روح کی کفالت. اس عورت کو اللہ کی بندی بنانا یہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش جد و جہد کرنا یہ شوہر کے ذمہ ہے. قرآن کہتا ہے، نساء کی 34 تو یاد ہے، سورۃ تحریم کی 6 بھی، آیت نمبر 6 بھی یاد رہتی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو عورتوں کے بارے میں خاص حضور نے اس موقع پہ تعلیم فرمائی، اور بہت ساری ہدایات وراثت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں حضور نے عطا فرمائی۔ آخر میں حضور نے ارکان اسلام کی پابندی، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج جس پر واجب ہو جائے یعنی لازم ہو جائے، صاحب استطاعت ہو وہ ادا کرے، حضور نے یہ بھی فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ پھر حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ حضور نے اپنی مبارک ہاتھ کی، حضور کا وہ ہاتھ تھا مبارک ہاتھ، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت خالی آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے میں نے ان تک پیغام کو پہنچا دیا۔ یہ حضور کا مشن مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے یہاں موجود ہے، ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ وہ ذمہ داری جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھی، آج وہ اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اب اس دین پر عمل، اس دین کی گواہی، اس دین کو پھیلانا اور اس دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ ذمہ داری میرے آپ کی امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بہت سارا حصہ تو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، میں نے چند نقطے آپ کے سامنے رکھے، کوشش کیجئے کہ اہل علم نے اس کو مرتب کیا، بہت سارے حضرات نے اس کو بیان فرمایا، تو یہ خطبہ حجت الوداع کا مطالعہ کرتے رہے، زندگی کے انفرادی اجتماعی معمولات اور معاملات کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ چند باتیں اور مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی، آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، بہرحال وہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق تو یوم عرفہ کل گزر چکا۔ بہرحال تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر خطے کے افراد اپنے اعتبار سے اہتمام کریں گے، تو امید ہے کہ بہت سارے ساتھیوں نے آج روزے کا بھی اہتمام کیا ہوگا، نفل روزہ ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی، اور پچھلے جمعے میں ہم نے اس پہلے 10 عشرے کے ایام اور راتوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ آج کے دن کے روزے کے بارے میں حضور نے خاص فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی امت کے لیے ایک سال گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی صغیرہ گناہ، علماء فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت۔ اور آج کا جو دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ایک تو حجاج کا حشر ہو گیا، اللہ قبول فرمائے اور اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے، اور اللہ آئندہ ہمارے لیے رہنم آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ البتہ یوم عرفہ جو ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں اللہ تعالی بندوں کی جتنی مغفرت فرماتا ہے سال بھر کے کسی اور دن میں نہیں فرماتا۔ آج کا دن بڑا زبردست ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ پریشان ہو گئے کہ وہ وہاں تو گزر گیا، اب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، بھائی ہم اپنا جمعہ ہمارے حساب سے پڑھیں گے نا یا ان کے حساب سے پڑھیں گے، تو ان کو ان کے حساب سے اجر ملے گا، ہمیں ہمارے حساب سے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور مومن تو ذرا مثبت انداز میں لیجئے گا، اس کو تو لالچ ہونی چاہیے نا، اجر کی لالچ ہونی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے حدیث آپ نے آج ہی سنی ہے، تاکہ میرے لیے آج ہی عرفے کا دن، میرے لیے آج ہی 9 ذوالحجہ کی تاریخ، اور ہے میرے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے خطے کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی جتنی مغفرت فرماتا ہے سال میں کسی دن نہیں ہوتا۔ یا تو پیرلل آئے گی قدر کی رات، یا یہ عرفہ کا دن، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال آج اپنے کچھ اوقات اللہ سے مانگنے میں بھی صرف کرے، اللہ مجھے آپ کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرقے کا آپ کو بات معلوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریفات، تکبیرات تشریف کا اہتمام کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد مردوں نے بلند آواز سے تکبیر کہنی فرض نماز کا سلام پھیر کر، اور خواتین کو تعلیم کرے کہ وہ بھی گھروں میں نمازوں کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کرے، البتہ وہ آہستہ آواز سے اس تکبیر کا اہتمام کرے۔ ایک بات مجھے عرض کرنی، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، معاف کیجئے گا میں 5 منٹ آپ کے لوں گا، ویسے آج چھٹی ہے الحمدللہ، کہ آج کل فتنوں کا دور ہے تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں چلتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید میں نے پچھلے جمعے اشارہ کیا ہوگا، لیکن آج حاضری کیونکہ آج چھٹی ہے تو لوگ دوسرے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، بڑا فتنہ چل رہا ہے جی۔ میں نے اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا ہے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں نے یتیم خانے میں 10,000 روپے دے دیے ہیں، میں قربانی نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، بھائی خدمت خلق اصل بات ہے، اصل تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو میں نے کولر لگا دیا، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دیے، ارے کیا آپ لوگ یہ قربانی قربانی بھائی، یہ کبھی ضائع بھی ہو جاتی ہے کھال، کبھی گوشت ضائع ہو جاتا ہے. حالانکہ جھوٹ ہے، جتنا ہمارے استعمال ہوتے شاید کہیں اتنا استعمال نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ بھی باتیں چلتی ہیں، پرانی باتیں، 50 سال پرانی باتیں، ہم میں سے بہت سو کی پیدائش سے پہلے کے فتنے. آج کل کیا چل رہا ہے؟ نفلی قربانی نہ کرے، الفاظ میرے ذرا توجہ سے سنیے گا، نفلی قربانی نہ کرے. آپ ہاسپٹل میں پیسے دے دیں، آپ فلاں ادارے میں پیسے دے دیں، اگر آپ اس ساری بات کو ظاہر پر دیکھیں نا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نفل ادا نہ ہو تو کسی کے کام ہی آ جائے گا. میرا ایک سوال سادہ سا یہ ہے، کبھی آپ نے سنا بھائی آئی فون نہ خریدو، ہاسپٹل میں پیسے دے دو، چھوٹا لے دو اینڈرائڈ والا، سنا کبھی؟ تمہارے گھر میں شادی کا ٹائم آئے، 500 لوگوں کو 10 لاکھ کا کھانا مت کھلاؤ، بنڈش کھلا دو، 8 لاکھ روپے غریبوں کو دے دو، کبھی سنا؟ ہاں، برانڈڈ کپڑے، فلاں فلاں برانڈ کا جوڑا 10,000 کا، 20,000 کا، عام جوڑے کی بات کر رہا ہوں. بچیوں کی شادی آ گئی، 25,000 سے شروع ہو کر 25 لاکھ تک کا جوڑا جا رہا ہے، کبھی سنا کہ بیٹی کو ہلکا جوڑا پہنا دو اور غریبوں کو پیسے دے دو؟ گلاسز، یہ جو چشمے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے برانڈز، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم ہے، 10,000 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا آتا ہوگا. گھڑیاں، ہمارے تو سیاست دانوں کی مشہور ہے نا، سنا ہے کبھی یار یہ تم برانڈیڈ گلاسز مت استعمال کرو، سادہ استعمال کر لو، پیسے دے دو غریبوں کو، سنا ہے کبھی؟ تو پھر قربانی کیوں؟ کیا ہے آخر یہ؟ اللہ ہی کا حکم وہی رہ گئے، اللہ ہی کے دین کی تعلیم کا عمل وہی رہ گئے کہ جو زیر بحث آئے گا ساری خدمت خلق کے کاموں میں، باقی سگریٹ کے اوپر جتنا پیسہ یہ قوم برباد کر رہی. چائے پینا کوئی حرام مسئلہ نہیں، لیکن کچھ چائے کو نشہ سمجھ کے پیتے، پورے پورے جگ پی جاتے ہیں، کہا کسی نے کبھی؟ اور یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں پر جو اربوں خربوں کا بجٹ لگتا ہے، اس پر کسی نے کبھی بات کی ہے؟ گناہوں کے کاموں پر، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے سینما گھر بنے ہوئے، ابھی تو COVID-19 کا معاملہ ہے، رات کو 3-3 بجے شو چلتا ہے اور اتنی مہنگی مہنگی ٹکٹس ہوتی ہیں، چیک کر لیں ذرا، یہ گناہوں کے کاموں پر اربوں خربوں روپیہ جو لگ رہا ہے، اس پر کسی نے کہا کہ بھائی مت کرو، غریبوں کو پیسے دے دو؟ صرف دین رہ گیا ہے، قربانی رہ گئی. یہ ہمارا اصل اعتراض ایسے لوگوں پر. اور یاد رکھیے گا، یہ تو سارا میں نے عقلی جواب آپ کو دیا، اصل جواب یہ نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ختم ہو گئے بات. ان دنوں میں جو قربانی کے ایام، یہی عمل سب سے بڑا، فرض نماز ادا کرنی. اچھا بھائی یہ دیکھ لے، محلے میں بکرے اور گائے کتنے، اور فجر میں نمازی کتنے؟ میں بنس روڈ پہ رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، 150 فجر میں ہے، 150، اور باہر بکروں کی 5 صفے اور گایوں کی 6 صفے. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ فرض پہلے. البتہ وہ جو جواب میں دے رہا تھا، حضور نے فرمایا قربانی کے دنوں میں، اللہ ان ایام میں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر جو عمل مطلوب ہے، وہ قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی بھی نہیں. باقی 365 دن سال کے باقی ہیں، 365 دن باقی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرو، یہ بھی کرو. باقی قربانی کے جانور، یہ جو سب جانوروں کو آنا، کٹنا، ڈسٹریبیوٹ ہونا، یہ خربوں کا معاملہ ہے، اور پوری امت کو شامل کر لے، پتہ نہیں کتنے خرب روپیہ اس کی ساری سرکولیشن بھی چلتی ہے، یہ سب بھی بعد میں آئے گا. اصل جواب یہ ہے کہ ان دنوں میں اصل عمل ہے قربانی کے جانور کا خون بہایا جانا. ہاں، جس کی استطاعت ہے وہ تو لازمن اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جس پر واجب نہیں وہ پریشان بھی نہ ہو، لیکن جس کے اوپر استطاعت ہے، حضور نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی پیش نہ کرے اللہ کی راہ میں، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اس قدر حضور نے تاکید فرمائی. اللہ تعالیٰ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی قربانی میں مزید گفتگو عید کے خطبے میں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب